الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 43 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں. اس سے پیچھے یاد ہوگا، یہ چیز بیان ہوئی تھی کہ جب اللہ کا پیغمبر ان کو اللہ کا کلام سناتا ہے، اللہ کی بات ان تک پہنچاتا ہے، اللہ کا حکم اور اللہ کی ہدایت کا ابلاغ ان تک کرتا ہے، تو یہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ یہ سب اللہ کا فرشتہ آ کر تمہیں بتا جاتا ہے، تمہاری طرف وحی آتی ہے، جبریل امین آتے ہیں. یہ جبریل امین جو تمہاری طرف آتے ہیں، یہ آخر تمہاری طرف آ کے کیوں رہ جاتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس بھی آ جائیں اور آ کے ہمیں پیغام پہنچا دیں. یہ چونکہ اللہ کے قانون کے بالکل خلاف مطالبہ ہے، اگر غور کریں تو نہایت احمقانہ ہے. اس کے نتیجے میں اللہ نے جو امتحان برپا کر رکھا ہے، وہ اپنی غایتی سے ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جگہ جگہ اس حماقت کی طرف توجہ دلائی ہے. توجہ دلانے کے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں، یہاں ایک اور پہلو سے متوجہ کیا ہے. چنانچہ اس وقت جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس کا پیچھے سے تعلق یہ ہے کہ انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں. جب بھی ان کو پیغام پہنچایا جاتا ہے یا اللہ کا کلام سنایا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے براہ راست ہمارے پاس آئیں. اسی طرح کا مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی کیا ہے، اور قرآن میں اس کا بھی حوالہ ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب براہ راست اترتی ہوئی دکھائی جائے. ہمیں تو تورات اسی طرح دی گئی تھی. تو اس طرح کے مطالبات مخاطبین کرتے رہتے ہیں. یہاں بھی چونکہ یہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، تو اب اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا. یہ تاریخ سے استدلال کیا ہے. بنی اسماعیل رسول اللہ کی قوم ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، لیکن کم و بیش 2000 سال کی تاریخ گزر چکی ہے، کئی نسلیں گزر چکی ہیں، صدیوں کا فرق واقع ہو چکا ہے. دینی روایات موجود ہیں، لیکن وہ بھی اصل میں بزرگوں کی روایت یا سوسائٹی کا عرف یا ایک رواج بن کر رہ گئی ہیں. یہ صورتحال ہے جس میں جب اللہ نے اپنے آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا اور انہوں نے آ کر یہ کلام سامنے پیش کیا، تو ایسی باتیں کہہ دی گئیں. اگر پیغمبروں کی تاریخ سامنے ہو، تو جیسی کچھ بھی تاریخ گزری ہے، اس میں ہر قوم اس بات سے واقف ہے کہ پیغمبر انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی کسی قوم کو اللہ کا پیغام فرشتے بھیج کر نہیں پہنچایا گیا. تو فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا. اس سے مختلف کوئی طریقہ نہ اس سے پہلے ہم نے اختیار کیا ہے، نہ اب اس مطالبے میں کوئی تک ہے جو تم کر رہے ہو. جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، یعنی جن جن پیغمبروں کو بھی ہم نے قوموں کی طرف مبعوث کیا اور پھر ہم نے وحی کی یا فرشتہ اس پیغمبر کی طرف بھیجا اور فرشتے کے ذریعے سے اپنا پیغام پیغمبر کو پہنچایا، پھر پیغمبر سے تقاضا کیا کہ وہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچائے، اسی طریقے کو ہم نے ہمیشہ اختیار کیا ہے. تو پہلے تو اس طریقے کا حوالہ دیا، اس کے بعد اب رسول اللہ کی قوم کے ان لوگوں کو یعنی بنی اسماعیل کو یہ کہا کہ فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی اگر تم اس تاریخ سے لا علم ہو گئے ہو، اگر 2000 سال کی تاریخ نے یہ چیزیں تمہارے حافظے سے مٹا دی ہیں، یا تمہارے ہاں کچھ لوگ اس سے لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں، تو تمہارے اس ملک میں اہل کتاب رہتے ہیں، ان سے پوچھ لو. یعنی ان کے ہاں تو 2000 سال کا فصل نہیں واقع ہوا، پیغمبر آتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کو خاص کیا، اور جس طرح کہ اب ہم تاریخی طور پر جانتے ہیں کہ یہ 2100-2200 قبل مسیح کا واقعہ ہے، اس میں 2000 سال تو سیدنا مسیح سے پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور اب سیدنا مسیح کے بعد بھی کم و بیش 600 سال مزید گزر گئے ہیں، تو 2500 سال یا اس سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے. ان لوگوں کے ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ عام لوگ اس سے باخبر نہ رہے ہوں، یا جو لوگ سوال کر رہے ہیں انہیں کوئی ابہام پیدا ہو گیا ہو. تو یہ کہا کہ اگر اس میں واقعتاً کوئی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ پیغمبر انسان نہیں ہوا کرتے، یا اللہ تعالیٰ انسانوں کے ذریعے سے پیغام نہیں دیتا، تو تمہارے پاس یہ یہود موجود ہیں، نصارہ موجود ہیں. یہ معلوم ہے کہ نصارہ میں سے تو بعض لوگ خود مکے میں موجود تھے، گرد و پیش کے علاقوں میں موجود تھے. ان لوگوں کا نصارہ کے علاقوں میں عام جانا ہوتا تھا، قافلے لے کر جاتے تھے، بہت ربط ضبط تھا، حبشہ کی طرف، شام کی طرف، عراق کی طرف یہ لوگ جاتے رہتے تھے. بلکہ عربوں کے بعض قبیلے جو شام، عراق کی اور جزیرہ نما عرب کی سرحد پر رہتے تھے، وہ زیادہ تر مسیحی ہو چکے ہوئے تھے، بہت بڑی تعداد ان کی مسیحی مذہب اختیار کر چکی تھی. ہمارے ہاں روایتوں میں یہ ذکر ہوا ہے کہ خود سیدہ خدیجہ کے عزیز ورقہ بن نوفل وہ مسیحی تھے اور مسیحی عالم تھے. اسی طرح کا معاملہ یہود کا تھا، وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں رہتے تھے، ان کی بستیاں بھی ان کے راستوں پر موجود تھیں، ان سے ان کا ملنا جلنا تھا، وہ حج عمرے کے موقعوں پر آتے بھی تھے اور وہاں سے آ کے ان کے ساتھ معاملات بھی کرتے تھے. یہ خیبر وغیرہ کی بستیاں بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھیں. تو فرمایا کہ ان سے پوچھ لو، ان سے معلوم کرو کہ ان کے ہاں پیغمبر آتے رہے ہیں نا، پے در پے آتے رہے ہیں، ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا مسیح علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے، نصارہ ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، اسی طرح یہود اپنے ہاں بہت سے پیغمبروں کا ذکر کرتے ہیں، تو ان سب کے بارے میں پوچھ کے دیکھ لو ان میں سے کون فرشتہ تھا، سب انسان ہی تھے. یہ اس آیت میں پس منظر ہے، یعنی کیا معاملہ ہوا. سیاق و سباق یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیغمبر کے ذریعے سے پیغام پہنچایا، تو یہ احمقانہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ فرشتہ جو تمہاری طرف پیغام لے کے آتا ہے، وہ ہماری طرف براہ راست کیوں نہیں آ جاتا. اس کے جواب میں یہ کہا گیا کہ تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے، یہ کون سی نئی چیز ہے، یعنی ہم نے کوئی نیا معاملہ کر دیا. اس سے پہلے تو فرشتے آتے تھے، جنات آتے تھے، اب ہم نے ایک انسان کو منتخب کر کے بھیج دیا. تو پہلے بھی یہی طریقہ تھا، اب بھی یہی طریقہ ہے. اس میں کوئی ابہام ہے کسی شخص کو، تو ان لوگوں سے پوچھ لیں جا کے، اس لیے کہ ان کے ہاں تو پیغمبری کی روایت، کتابوں کے نزول کی روایت بغیر کسی انقطاع کے جاری ہے. ابھی حال میں ان کے ہاں پیغمبر آ چکے ہیں، ان سے جا کر معلوم کر لو. اس میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہے فصل و اہل ذکر، ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں. ذکر یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے، یہ پہلی کتابوں کے لیے بھی آیا ہے. یعنی جس طرح قرآن کا نام قرآن ہے، تورات کا نام تورات ہے، اسی طرح سے الذکر بھی ان کتابوں کا نام ہے، کیونکہ یہ یاد دہانی کراتی ہیں. چنانچہ خود قرآن کے بارے میں ہم اس سے پیچھے سورہ حجر میں دیکھ چکے ہیں کہ یہ کہا کہ انا نحنو نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، وہاں قرآن کا تذکرہ ہوا یا قرآن کے بارے میں ایک اطلاع دی، تو قرآن کا نام الذکر ہی لیا ہے. قرآن کے ناموں میں جس طرح الفرقان ایک نام ہے، القرآن ایک نام ہے، النور ایک نام ہے، اسی طرح الذکر بھی قرآن ہی کو کہا ہے. اور یہاں الذکر سے مراد تورات والے، انجیل والے، ان کی کتابیں بھی الذکر ہی ہیں. تو فرمایا ان سے پوچھ لو. ہمارے ہاں لوگوں نے جب تقلید کو ایک اصول قرار دیا اور یہ کہا کہ عام لوگوں کو کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے، یعنی ان کا یہ کام نہیں ہے کہ انہیں کوئی دین سے متعلق مسئلہ پیش آئے تو وہ فلاں سے پوچھ لیں فلاں سے پوچھ لیں، اپنی مرضی کے کسی عالم سے ایک بات معلوم کر لیں پھر کسی دوسرے سے معلوم کر لیں. جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو جس طبیب پر اعتماد ہوتا ہے جاتے ہیں اور بدل بھی لیتے ہیں، جب اطمینان نہیں ہوتا کسی دوسرے کی بات بھی سن لیتے ہیں. تو وہ اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا کام نہیں ہے. تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ تقلید واجب ہے اور تقلید کی خلاف ورزی حرام ہے اور کسی نہ کسی امام کا دامن پکڑ کے رہنا چاہیے، اللہ نے اس کا پابند کہاں کیا ہے؟ تو اللہ نے ظاہر ہے کہ کہیں پابند نہیں کیا، لیکن یہ آیت اس کے جواب میں پیش کی جاتی ہے، یعنی یہ جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، فَسَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جاؤ جا کر اہل ذکر سے پوچھو. اب سیاق و سباق میں نہ یہاں کوئی حکم دیا جا رہا ہے، نہ کوئی ہدایت کی جا رہی ہے، نہ مسئلہ پوچھنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو تمہارے پاس وہ لوگ موجود ہیں جن کی طرف پہلے اللہ کی کتاب آتی رہی ہے، ان سے جا کے تصدیق کر لو کہ اللہ کی کتاب اس سے پہلے فرشتے براہ راست لے کے آتے ہیں یا وہ پیغمبروں کے پاس آتے ہیں اور پیغمبر آگے انسانوں تک پہنچاتے ہیں. یہ ہے اس کا سیاق و سباق. اس میں نہ وہ موضوع ہے، نہ وہ مدعا ہے، نہ اس میں پوچھنے کو فرض کیا گیا ہے، نہ پوچھنے پر کوئی نکیر کی گئی ہے، سرے سے یہ موضوع ہی نہیں ہے. یعنی نہ جملہ اس کے لیے ہے، نہ سیاق اس کے لیے ہے، نہ مدعا اس کے لیے ہے، نہ بیان اس کے لیے ہے. تو ہمارے ہاں جب قرآن مجید کو اس طرح سیاق و سباق سے الگ کر کے اس سے مسائل نکالے جاتے ہیں اور نکالنے والوں کو داد دی جاتی ہے، تو اس کا آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں. یہاں کوئی سرے سے موضوعی زیر بحث نہیں ہے، بات ہی بالکل دوسری ہو رہی ہے، اور جو بات کہی جا رہی ہے اس میں نہ کچھ واجب ہو رہا ہے نہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی آپ کے ساتھ بحث کر رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد نام کا تو کوئی شہر نہیں ہے، تو آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ لوگ پاکستان سے آئے ہیں، 10 آدمی پوچھ لو ان سے جا کے. تو یہاں کیا پوچھ لو جا کے یہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے؟ نہ پوچھیں تو حرمت لاحق ہو جائے گی، یہ کوئی دینی واجب بیان کیا جا رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سیاق ہے اور یہ محل ہے اس آیت کا، اس کا ہرگز اس موضوع سے کوئی تعلق نہیں. اسی طرح کے موقعوں پر اردو کا محاورہ ہے کہ مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ، یعنی لفظ کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، جملے کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، سیاق و سباق کے لحاظ سے دیکھ لیجئے، کوئی اس مضمون سے تعلق ہی نہیں ہے سرے سے بات کا. لوگوں نے نکال لیا اور پھر بڑے بڑے اہل علم ہیں کہ وہ اسی آیت کو سرے عنوان بناتے ہیں اور تقلید پر مقالہ لکھ دیتے ہیں. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، انہیں اصرار ہے کہ ان کے لیے فرشتے بھیجے جائیں، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ہم نے آدمیوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وحی کرتے رہے، سو اگر تم لوگ نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو جو اس سے پہلے یاد دہانی والے ہیں، ان سے معلوم کر لو، پتہ چل جائے گا تمہیں کہ اس سے پہلے بھی انسان آدمی ہی پیغمبر بنا کے بھیجے جاتے رہے ہیں. مزید وضاحت کی، بالبینات والزبر، ہم نے ان کو دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. یعنی پیغمبر تو ہم نے ہمیشہ انسانوں ہی میں سے منتخب کیے، فرشتے براہ راست انسانوں کے پاس نہیں آئے، لیکن ان پیغمبروں کو ہم نے دلائل کے ساتھ اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. دلائل سے ظاہر بات ہے کہ ان کی اپنی شخصیت بھی دلیل ہوتی ہے. وہ جس پس منظر سے اٹھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بجائے خود ایک روشن دلیل بن کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. ان کی سیرت اور ان کا کردار بھی دلیل ہوتی ہے. ان کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ بھی دلیل ہوتے ہیں. تو دسیوں پہلو سے جو چیزیں پیغمبر کی ذات کا احاطہ کرتی ہیں اور جن میں سے بہت سی چیزوں کو خود قرآن نے استدلال کے طور پر پیش کیا ہے. مثال کے طور پر یہ بات کہ جب بھی کوئی پیغمبر آیا ہے تو انسانی علم کا جو ہمیشہ سے طریقہ ہے جس کی کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی کہ وہ صحیح و خطا سے ٹرائل اور ایرر سے ظہور پذیر ہوتا ہے, تمہیں پیغمبر کے ہاں اس کے کوئی آثار نہیں ملتے. یہ خود اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ پیغمبر نے جو کچھ پایا ہے وہ اوپر سے پایا ہے, کیونکہ کسی شخص پر اس طرح اچانک 30-40 سال کی عمر میں اس نوعیت کا کوئی کلام, ایسا کوئی فکر, اس طرح کے مضامین کہیں سے آ نہیں جایا کرتے. انسان کے سیکھنے کا, سمجھنے کا, اپنی گفتگو کو ترتیب دینے کا ایک پورا تاریخی مرحلہ ہوتا ہے جس سے گزر کر وہ ایک جگہ پر پہنچتا ہے. تو اس کو قرآن نے دلیل کے طور پر پیش کیا کہ یہ پیغمبر کی ذات اور اس کی شخصیت اور اس کی تاریخ اپنی جگہ ایک بینہ ہے, اور اس طرح پیش کیا کہ ان سے کہو اے پیغمبر کہ فقط لبستو فیکم عمرا, میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے. 40 سال کا عرصہ معمولی نہیں ہوتا. اس میں مجھے کہاں تم نے دیکھا کہ میں کوئی سیکھنے بیٹھا ہوں, کوئی مشق کر رہا ہوں, میرا کوئی فکر سامنے آ رہا ہے, کچھ باتوں کو میں نے بیان کرنا شروع کیا ہے, حکمت کے کچھ موتی بکھیرنا شروع کر دیے ہیں, میں نے کوئی شاعری کرنی شروع کر دی ہے, پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں پختگی آتی چلی گئی ہے اور اب میں یہ باتیں کر رہا ہوں. کہاں دیکھا ہے تم نے؟ یعنی میں تو تمہارے درمیان ایک عام آدمی کی زندگی بسر کر رہا تھا. ایسے ہی ہوتا ہے, یعنی اچانک اللہ تعالیٰ اٹھاتا ہے اور اٹھا کر کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. پیچھے کوئی تعلیم و تعلم یا صحیح و خطا کی تعریف ہی نہیں ہوتی. اسی طرح قرآن مجید نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا کہ جو کلام ان پر آتا ہے وہ بھی انسانی کلام میں جو صحیح و خطا کے اثرات ہوتے ہیں, یعنی کچھ تضادات رہ جاتے ہیں, کچھ چیزوں میں ایسا ابہام ہوتا ہے کہ جس میں تناقض پیدا ہو جاتا ہے, اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, اس کے کوئی آثار پیغمبروں کے اس کلام میں نہیں ہوتے جو اللہ کی طرف سے پیش کرتے ہیں. تو میں نے یہ چند مثالیں دیں. اس کے علاوہ جو غیر معمولی معجزات دیے گئے ہیں, جیسے سیدنا موسیٰ کو عصا کا معجزہ دیا گیا یا ید بیضہ کا معجزہ دیا گیا, تو اس کو برہانان من ربک کہا, یعنی ایک دلیل بینہ. تو بینات کا لفظ قرآن میں ان سب دلائل کے لیے آتا ہے. دلائل دیے و زبر, اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. یعنی کتابیں جس طرح کہ اس سے پہلے بھی بیان ہو چکا, اس لیے دی جاتی ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر کی ہوئی چیز ان کے پاس ہر وقت موجود رہے. جہاں کوئی اختلاف پیدا ہو, کوئی ابہام پیدا ہو, تو وہ اس کتاب کی روشنی میں اس اختلاف کو دور کر لیں. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَخْتَلَفُوا فِي. تو ارشاد فرمایا کہ یہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے فرشتے بھیج کر لوگوں کو خاموش کر دیا ہو. فرشتے تو ہم کسی ایک شخص کی طرف بھیجتے ہیں, البتہ اس کو ایسے دلائل دیتے ہیں اور اس کی طرف وہ کتابیں نازل کرتے ہیں کہ جن کی روشنی میں راستہ دیکھا جا سکتا ہے. تو تمہیں رجوع ان دلائل کی طرف کرنا چاہیے, یہ احمقانہ مطالبات کرنے کے بجائے اس جانب رجوع کرنا چاہیے, اس کتاب کو دیکھنا چاہیے کہ اس میں کس طریقے سے حقائق واضح کیے گئے ہیں. یہ تو ماضی کا حوالہ تھا. یہ دے کے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْر, یعنی اس سے پہلے جن لوگوں کو یاد دہانی دی گئی ان سے پوچھ لو, فرشتے نہیں آتے رہے لوگوں کی طرف براہ راست. فرمایا اور اب یہ یاد دہانی, یعنی اس سے پہلے کی یاد دہانی, تورات, انجیل, پہلی کتابیں, وحی, اور اب یہ یاد دہانی یعنی قرآن ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے. یعنی کسی فرشتے کو ہم نے لوگوں کی طرف براہ راست نہیں بھیجا. جو ہمارا قانون, جو ضابطہ رہا ہے, جو پہلے طریقہ رہا ہے, اسی کے مطابق اب یہ یاد دہانی ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے. یعنی ان لوگوں کے اندر سے ایک شخص کا, یعنی تمہارا انتخاب کیا ہے, اور تمہارا انتخاب کر کے جس طرح اس سے پہلے ہم انسانوں کا انتخاب کر کے ان میں سے کسی شخص کی طرف یہ نبوت دیتے رہے ہیں اسی طرح دی، بالکل وہی طریقہ جو پہلے تھا وہ ہم نے اختیار کیا۔ ان کو یہ کس لیے دی جاتی تھی، ان کی طرف فرشتے کس لیے آتے تھے؟ اپنے پاس رکھ لینے کے لیے نہیں کہ یہ ہم نے اتار دی، اب آپ اس سے لذت اٹھائیں، یا یہ آپ کے لیے ہی صرف کوئی ہدایت ہے۔ جب بھی یہ ذکر اتارا گیا ہے، اصل میں یہ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے۔ تو تمہاری طرف ہم نے یہ یاد دہانی نازل کی، اس لیے نازل کی لتبین للناس ما نزل الیہم، اس لیے کہ جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے، پہلے کیا ہے، انزلنا الیک، یعنی تمہاری طرف اتاری ہے، پہلے ہم پیغمبری کی طرف اتارتے ہیں، لیکن پیغمبر کی طرف اتارتے کس لیے ہیں؟ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ اس کو لوگوں تک پہنچا دے، اسی لیے اتاری جاتی ہے۔ لتبین للناس ما نزل الیہم، تو یہ لتبینہ للناس نہیں کہا، بلکہ لتبین للناس ما نزل الیہم کہا ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ اللہ کی جو کتاب بھی آتی ہے، جو پیغام بھی آتا ہے، جو ہدایت بھی آتی ہے، وہ ہمیشہ ایک شخص کا انتخاب کر کے اس کی طرف آتی ہے، اور وہ ہوتی سب لوگوں کے لیے، یعنی اس کو پھر اسے پہنچانا ہوتا ہے۔ تو گویا قاعدہ کیا ہوا، وہ یہ کہ اللہ کا طریقہ اس سے پہلے بھی یہی رہا ہے کہ وہ اپنی یاد دہانی، اپنا پیغام، اپنا الہام ایک شخص کو کرے، اور پھر وہ شخص اس کی لوگوں میں تبلیغ کر دے، لوگوں تک اس کو پہنچا دے۔ تو یہاں جو لفظ تبینہ استعمال ہوا ہے، اس کی حقیقت بھی سمجھ لینی چاہیے۔ اس سے پہلے جو بات بیان ہوئی کہ یاد دہانی والوں سے پوچھ لو، اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یعنی اہل کتاب سے پوچھ لو۔ یہاں کوئی علماء سے پوچھ لو جا کے، یا مسئلہ پوچھو تو کسی عالم سے پوچھو، یہاں کا موضوع نہیں ہے۔ یعنی اہل کتاب سے، جو نبوت اور رسالت کے باب میں خدا کے قانون کو خوب جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے، ان کے ہاں تو ایک پوری تاریخ بن چکی ہے، 2000 سال کی تاریخ، انہیں معلوم ہے کہ انسانوں کے اندر نبوت اور رسالت کا منصب ہمیشہ انسانوں ہی کو دیا گیا ہے، اس کے لیے فرشتے کبھی منتخب نہیں کیے گئے۔ تو یہ تو پہلی بات کو واضح کیا۔ اب یہاں آیت تو میں نے پوری طرح واضح کر دی، لیکن یہ پہلو کہ فعل تبینہ کیسے استعمال ہوا ہے، ہمارے ہاں اس کی ایک مختصر سی تاریخ ہے، یعنی اس لفظ کو، اس آیت میں اس لفظ کو سمجھنے کی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ لفظ بینہ استعمال ہوا ہے، عربی زبان کا عام فعل ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ظاہر کرنا، اظہار، ایزا، یہ اس لفظ کا اصل مفہوم ہے۔ اب یہ دو پہلوؤں سے آ جاتا ہے، ایک اظہار الشے، یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ عربی زبان میں جو فعل استعمال ہوتے ہیں وہ اپنے اسناد کے لحاظ سے معنی دیتے ہیں، یعنی وہ شے کی طرف ہیں، وہ آدمی کی طرف ہیں، وہ کسی معاملے کی طرف ہیں۔ تو یہ جب کسی چیز کے لیے آتا ہے تو اس وقت اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز کو ظاہر کر دینا، یعنی میرے پاس کوئی علم ہے، میں اس کو آپ تک پہنچاؤں تو یہ کیا ہے، یہ میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی پہلو سے قرآن اپنے آپ کہتا ہے ھذا بیان للناس، یہ جو فعل استعمال ہوا ہے اسی کا مصدر ہے بیان، بینہ یبین کا مصدر ہے بیان۔ تو بیان للناس یعنی یہ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک بیان ہے، اللہ نے جو بات کہنا چاہی تھی وہ بیان کر دی۔ اس میں در حقیقت جب کسی کلام کے لیے یا کسی پیغام کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو ما فی الضمیر کے بیان کے لیے ہوتا ہے، یعنی میرے پاس جو چیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بالکل ٹھیک وہی مفہوم ہے جو تبلیغ کا ہے، ایک دین، ایک دعوت، ایک ہدایت میرے پاس آئی، میں نے اس کو آپ تک پہنچا دیا، اس کے لیے آپ لے یبلغ کا فعل استعمال کریں، لے تبلغ کا فعل استعمال کریں، لے تبینہ کا کریں، بالکل ہم مانا، کوئی فرق اس میں نہیں۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اظہار و مافش ہے، یعنی ایک چیز ہے پہلے سے موجود، اس کے بارے میں یہ فعل آ گیا، یعنی اب اس چیز کو جو آ گئی ہے, سامنے موجود ہے, تو وہاں یہ اس کی وضاحت, اس کی شرح, اس کے مضمرات کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ ذرا آپ یہ غالب کا شعر ہے, اس کو اس فعل کے ساتھ کہا جائے کہ بیّن, تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وضاحت کی جائے, اس کی شرح کی جائے, اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ نکالی جائیں. تو دو معنی میں یہ شے کے اسناد میں استعمال ہو جاتا ہے, خود اس چیز کا اظہار یا اس چیز میں چھپے ہوئے کسی پہلو کا اظہار. خود اس چیز کا اظہار ہوگا تو تبلیغ کے معنی میں ہو جائے گا, اس کو پہنچا دیں, اور اگر اس کے اندر چھپی ہوئی کس چیز کا اظہار ہے تو شرح کے معنی میں ہوگا, وضاحت کے معنی میں ہوگا. یہ دو معنی میں یہ فعل آتا ہے. اب یہ بات بھی طے ہے کہ کوئی فعل, کوئی لفظ اگر دو تین چار پانچ معنی میں آتا ہے, تو جب ہم طے کر لیتے ہیں کہ سیاق سے, سباق سے, جملے کی تعلیف سے یہ اس معنی میں ہے, یہاں یہ اس طرح استعمال ہوا ہے, تو پھر وہ دوسرے معنی میں نہیں آ سکتا. یہ جیسے عربی زبانی کا لفظ ہے عین, اس کے معنی آنکھ کے بھی ہیں اور چشمے کے بھی. اب ہمارے یہاں بھی یہی ہوا ہے, یعنی ہم عینک کو بھی چشمہ کہتے ہیں اور پہاڑ کے دامن میں پانی نکلتا ہے تو اس کو بھی چشمہ کہتے ہیں. تو ایک لفظ جب دو معنی میں استعمال ہو گیا, تو اب اگر مثال کے طور پر میں نے یہ کہا کہ اس دفعہ تو گاؤں جا کے بڑی خوشی ہوئی, وہاں چشمہ نکل آیا, اور آپ یہ کہیں کہ اس چشمے سے مراد یہ ہے کہ وہاں عینک ایک ٹوٹی ہوئی مل گئی, تو یہ ممکن نہیں ہے. یعنی اب یہ اسی چشمے کے لیے ہے, لیکن جب جملہ یہ بولا گیا ہے کہ بڑے دنوں سے خیال تھا کہ کوئی چشمہ لیا جائے, اس لیے کہ اب یہ پرانا ہو رہا تھا تو میں لے کے آیا ہوں, تو یہاں اب چشمہ وہ دریا کا یا وہ پانی کا چشمہ نہیں ہو سکتا. تو یہ قاعدہ ہے. چنانچہ اس لفظ کے بارے میں بھی پہلے دن سے یہ بحث پیدا ہوئی. بحث کیا پیدا ہوئی, بلکہ جس طرح ہر لفظ کے بارے میں غور کرتے ہیں, تو پہلی تین صدیوں تک مسلمان اہل علم نے ایک آدھ کسی استثناء کو آپ الگ کر لیں, بالعموم صحابہ نے, تابعین نے اسے تبلیغ کے معنی میں لیا ہے اس آیت میں. یعنی یہ پیغمبر کی طرف قرآن اتارا گیا ہے, اس لیے اتارا گیا ہے کہ وہ لوگوں میں اس کی تبلیغ کر دیں, اس کو لوگوں میں پہنچا دیں, اسی مفہوم میں لیا ہے. اس کے بعد ایک بحث پیدا ہو گئی, حدیثیں تیسری صدی میں ترتیب پا گئیں, اور یہ بحث پیدا ہوئی کہ حدیث کیا چیز ہے, رسول اللہ نے یہ باتیں اگر کہی ہیں تو ان کی کیا حیثیت ہے. تو لوگوں کو خیال ہوا کہ یہاں یہ دوسرے معنی میں لے لیا جائے, اور اس کا ترجمہ انہوں نے یہ کر دیا کہ ہم نے آپ کی طرف یہ یاد دہانی اتاری ہے تاکہ لوگوں کے سامنے آپ اس کی وضاحت کر دیں, شرح کر دیں. اس معنی میں اس کو لے لیا گیا. یہ سیاق سباق کے بالکل خلاف ہے. یعنی یہاں یہ موضوع ہی نہیں ہے, وضاحت کرنا, شرح کرنا, یہ یہاں پہ مدعا سرے سے ہے ہی نہیں, بلکہ وہ سیاق ہے کہ ہم نے اس سے پہلے بھی انسانوں ہی کی طرف وحی کی ہے, فرشتے کبھی لوگوں کے پاس براہ راست لے کے نہیں آئے, انسانوں میں سے کسی ایک کا ہم انتخاب کرتے ہیں, اس کو ہم اپنا کلام دیتے ہیں یا پیغام دیتے ہیں, وہ اس کی تبلیغ دوسروں کو کرتا ہے. اب بھی ہم نے یہی کیا ہے, آپ کی طرف یہ ہم نے قرآن اتار دیا ہے, اس لیے اتارا ہے کہ آپ تبلیغ کر دیں. تو ایک شخص کی طرف کلام آنا ہے اور اس نے اس کی تبلیغ کرنی ہے, یہ ہے سیاق و سباق. اس میں وضاحت, شرح یہ موضوع ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہمارے نزدیک یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جسے ہم لفظ تبلیغ سے ادا کرتے ہیں, اسی معنی میں ہے جس میں قرآن اپنے آپ کو کہتا ہے ھذا بیان للناس. چنانچہ میں نے اس بات کو نیچے واضح کیا ہے, یعنی اس لیے اتاری ہے, یہ بیان کیا ہے نا, اس لیے کہ تم ان لوگوں کے لیے اس چیز کو بیان کر دو, اس کی تبلیغ کر دو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. یعنی اس لیے اتاری ہے کہ بے کم و کاست ان تک پہنچا دو, اس کی تبلیغ میں کوئی کمی نہ رہے, یہ ہے مراد. کوئی وضاحت, شرح یہاں پیش نظر ہی نہیں ہے, اور یہ تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں تاکہ اس کی روشنی میں ان حقائق کو سمجھ سکیں جن کو سمجھانا خدا کے پیش نظر ہے. یہ آخری جملے میں کہا ہے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, یعنی اور اس لیے کہ یہ غور کریں. آیت میں لے تبینا الناس کے الفاظ آئے ہیں, ان میں فعل تبینا بالکل اسی طرح آیا ہے جس طرح سورہ رحمان کی آیت الرحمن و علم القرآن میں لفظ علمہ ہے. اس سے شرح و وضاحت مراد نہیں ہے, جس طرح کہ علامہ سے وہاں شرح و وضاحت کے ساتھ سکھانا پڑھانا مراد نہیں. تو یہ وضاحت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایسا مقام ہے کہ اس میں فصل و اہل ذکر سے لوگوں نے تقلید کا فلسفہ نکال لیا ہے, اور یہاں سے رسول اللہ کو پابند کر دیا ہے کہ قرآن نے کیا چیز بیان کرنی ہے بس آپ شرح کریں, لہذا قرآن کو حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. نہ پہلی آیت کا یہ مدعا ہے نہ دوسری آیت کا یہ مدعا ہے, بات ہی بالکل مختلف ہے جو یہاں بیان ہو رہی ہے. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.